نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. صاحبزادہ والا شان حضرت سید عبد القادر جمال الدین الجیلانی لخت جگر و میر نظر قدوت الاولیاء شیخ المشائخ سید السادات سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی قدس سره العظیم، محترم مشائخ نظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی اس عظیم شان کانفرنس میں حاضر ہوئے. اس عظیم شان روح پرور اور ایمان افروز اہتمام پر میں تحریک منہاج القرآن کراچی اور بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل ساؤتھ اور تحریک منہاج القرآن ساؤتھ کی جملہ تنظیمات جن کے زیر اہتمام یہ عظیم شان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، انہیں سمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. منہاج القرآن علماء کونسل ساؤتھ کے جملہ علماء کرام اور مشائخ عظام اور فضلاء عظماء جنہوں نے اس کانفرنس کی سرپرستی کی اور اس کے انتظام و انسرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، وہ بھی خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کاوشوں کے نتیجے میں اور تحریک منہاج القرآن کے مستفی سپاہیوں اور کارکنوں کی طبع کے نتیجے میں آج ایک وجد انگیز منظر دکھائی دے رہا ہے. حد نگاہ تک لوگوں کا ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر، اوپر دائیں بائیں اطراف و اکناف میں جملہ عمارتوں پر کمکموں کا جلایا جانا اور چراغاں کا یہ منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی فرحت و سرور و انبساط کا اظہار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالوں پاک کی خیرات سے سب کی چھولیوں کو بھر دے. آزمین محترم، قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا پوری تاکید کے ساتھ اور بھرپور شبد مد کے ساتھ کہ میرا ذکر کرتے ہوئے حضرات علماء کرام بھی اور دیگر احباب بھی ایسے القابات ہرگز استعمال نہ کیا کریں جن سے غلوب کا خیال اور غلوب کی صورت پیدا ہو اور مجدد جیسے القاب کا استعمال اس سے کلیتاً اجتناب کیا کریں. میں سختی سے منع کر رہا ہوں. اکابرین اور مجددین امت بڑے لوگ ہوتے ہیں, میں تو ان کے جوتوں کی سخت میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں اور ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو تصور نہیں کر سکتا. میں بڑا ناقص ناکارا اور گنہگار خطاکار شخص ہوں اور معلوم نہیں حشر کے دن کیا حال ہوگا, اس لیے میرے حال پہ ہم فرمایا کریں اور کوئی ایسی صورت نہ پیدا کیا کریں جس سے مخالفت کرنے والے لوگوں کو مزید تحریک اور مشن پر تانا دینے کا موقع مل سکے. میں چونکہ کافی دنوں کے بعد کراچی حاضر ہوا ہوں, اس دوران ہمارے تحریک منہاج القرآن کے ایک بڑے عظیم کارکن تھے اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے منظور نظر مرید اور خادم تھے بابا شکور قلندر رحمہ اللہ تعالی. ان کا انتقال ہو گیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے اور جملہ وابستگان اور حاضرین کے اعزاء اور اقارب میں سے اقابر اور اساغر میں سے اس عرصے میں جن کا انتقال ہوا ہے, اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے ان سب کے درجات بلند کرے اور بخشش و مغفرت فرمائے. اختتام پر ہم سب لوگ انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے. حضرت صاحبزادہ سید عبد القادر جمال الدین الگیلانی انہوں نے بڑی شفقت کی کہ انتہائی ابھی کل میرے ساتھ کوئٹہ میں تھے, ہم رات بھر بیٹھے رہے بلکہ رات بھر جاگتے رہے اور میں تو نماز یہ بھی یقیناً اس طرح ہی ہوا ہوگا چونکہ نماز فجر پڑھنے کے بعد سوئے اور آج دن بھر بھی مصروفیات میں گزرا کوئٹہ میں اور اپنی کچھ علالت اور مصروفیات کے باوجود رفقا اور اراکین کے اور تحریک کے احباب کے اصرار پر انہوں نے شفقت کی اور ہنگامی طور پہ کوئٹہ سے یہاں تشریف لائے اور الگ سے وہ واپس جا رہے ہیں, تو ان کی شفقت پر اور کرم نوازی پر ان کا پوری تحریک کے کارکنوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حضور قدوۃ الاولیاء کے اس خانوادے کو ان کے نقش قدم پر استقامت اور سلامتی کے ساتھ قائم رکھے اور ابد الآباد تک سیدنا غوث العظم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کے جملہ خانوادوں اور مشائخ الجام کے جملہ خانوادوں اور سلاسل طریقت کے جملہ خانوادوں پر اپنی رحمت اپنا فضل اور اپنا کرم دیش بہا فرماتا رہے. حاضرین محترم, میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے چند الفاظ مبارک الفاظ آج کے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے ان کلمات میں مبارک کلمات میں ارشاد فرمایا, ام نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانی سے بھی زیادہ عزیز تر اور قریب تر ہے, مومنوں کی جانی سے بھی زیادہ عزیز تر اور قریب تر ہے. عزیز تر ہماری جہت سے ہیں اور قریب تر آقا اپنی جہت سے. اولا میں دل بھی مانا پائے جاتے ہیں. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب رکھیں اور آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے امت کے مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب رہتے ہیں. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگوں جس طرح اس محبوب اور برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے شفقت فرماتے ہوئے سارے فاصلے مٹا دیے ہیں اور وہ خود تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہو گئے ہیں, اس طرح تم بھی امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے سارے فاصلے مٹا دو اور آقا کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر بنا دو. یہ آیہ کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے قلبی روحی حبی اور عشقی تعلق کی بنیاد فراہم کر رہی ہے. اس آیت کریمہ کا نفس مضمون یہ ہے اور آیت کریمہ کا بنیادی پیغام یہ ہے اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ فقط عمل اور اطاعت کا اور محض فکری اور ذہنی یا تعلیمی اور ابتدائی نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان جس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اطاعت بجا لانے کے باوجود اپنی متا کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا جانتا ہو, یہ بات ضروری نہیں ہے. طلبا اپنے اساتذہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, اولاد اپنے والدین کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں, چھوٹے بڑوں کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں, اور اہل اسلام اپنے امیر اور عمراء کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ حکم زندگی میں نظم پیدا کرنے کے لیے ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کی نسبت سے دیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ. مگر جو بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہ کہ جو شخص کسی کی اطاعت کرتا ہے, کسی کا حکم مانتا ہے, کسی کے فرمان کی تعمیل کرتا ہے, تو تعمیل کرنے والا, اطاعت کرنے والا, حکم کی بجا آوری کرنے والا, یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی متا کو اور اپنے حاکم کو اپنی جان اور زندگی سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب بھی سمجھتا ہو, یہ ضروری نہیں. حکم کی بجا آوری کرنے سے عمل کا تعلق پیدا ہوتا ہے, کسی کی تعلیم پر عمل کرنے سے تعلیماتی تعلق پیدا ہوتا ہے, کسی کی سیرت اور کسی کے اسوہ حیات کو اپنی زندگی میں اپنانے سے اس کے ساتھ ایک اخلاقی اور اتباعی تعلق پیدا ہوتا ہے. مگر یہ ساری چیزوں کے ہو جانے کے باوجود یہ سوال پھر اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ کسی کے حکم پر عمل کرنے والا اور کسی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنانے والا اور کسی کے فرمان کی تعمیل کرنے والا, کیا اس فرمان دینے والے کو, حکم دینے والے کو, تعلیم دینے والے کو جس کا کہا وہ مان رہا ہے, کیا اس سے وہ اس قدر محبت بھی کرتا ہے کہ وہ محبت اس کی اپنی جان کے ساتھ محبت کے درجے سے بھی بڑھ جائے؟ جب یہ سوال کیا جائے گا تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ محبت کے درجے میں تعلق کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور تعمیل اور اطاعت کے درجے میں تعلق کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں قرآن مجید نے خاص بات یہ فرمائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عمل, اتباع, پیروی اور اطاعت اس تعلق سے بڑھ کر, اس تعلق سے بڑھ کر, تعلیماتی تعلق سے بڑھ کر, اخلاقی تعلق سے بڑھ کر, ذہنی اور فکری تعلق سے بڑھ کر, عملی تعلق سے بڑھ کر
ایک اگلے درجے کے تعلق کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ تعلق اس کی بنیاد قلب پر، دل پر قائم ہوتی ہے، اس کی بنیاد رشتہ قلب میں قائم ہوتی ہے، اس کی بنیاد رشتہ روح میں قائم ہوتی ہے. وہ بنیاد ظاہری جسم کے ظاہری اعضاء پر وہ رشتہ نہیں قائم ہوتا، ظاہری تعمیل اور اطاعت کے اوپر وہ رشتہ قائم نہیں ہوتا، وہ رشتہ دل کی اتھا گہرائیوں میں، روح کی اتھا گہرائیوں میں جب وہ کیف کے ساتھ ایک سرور اور تعلق روحی کے ساتھ، ایک کیفیت عشقی کے ساتھ، ایک شیفتگی اور وارستگی کے ساتھ من سے وہ تعلق استوار ہوتا ہے اور اندر ایک رشتہ قلب و روح کا پیدا ہوتا ہے، وہ اس عمل کرنے والے شخص کو محبت اور عشق کے رشتے میں یوں پرو دیتا ہے کہ عمل تو وہ اس کا پہلے بھی کرتا تھا، تعمیل پہلے بھی کرتا تھا، اس کے حکم کی اور اس کی تعلیم پر عمل پیرا تو پہلے بھی تھا، مگر عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ نہ تھا کہ اس کے لیے وہ راتوں کی تنہائیوں میں تڑپتا بھی ہو، اس کے لیے وہ اپنے بستر کے آرام بھی کھو دیتا ہو، اس کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات بھی بہتی ہو، اس کے لیے اس کا دل سینوں میں بالکل مرغ بسمل کی طرح بھی تڑپتا ہو، وہ ہر وقت اس کے دیدار کا خواہش مند بھی رہتا ہو، اس کے گلی کوچوں میں دیوانہ وار پھرنے کا آرزو مند بھی ہو، اس کے گنبد خضرا پہ نگاہ پڑے تو وہ تڑپ تڑپ جائے اور اس کے دیدار کے لیے عمر بھر ساری پونجی لٹا دے، اور ایک بار دیدار ہو جائے تو ساری زندگی اس کے جلوہ حسن کے تصور میں گنوا دے.
آج حاضرین محترم، یہ تعلق کے دو الگ دائرے ہیں، یہ تعلق کے دو الگ دائرے ہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ اس دوسرے قلبی اور عشقی تعلق کے دائرے کی بات کر رہی ہے. اس بنیاد کو اگر آپ پہلے سمجھ لیں تو پھر آگے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں ہم چل پڑیں گے. پہلے بنیاد قائم کرنا چاہتا ہوں. یہاں دو احادیث مبارکہ کوٹ کروں گا. وہ احادیث آپ نے زندگی میں ہزار ہا مرتبہ سنی، مگر میں ان کا ایک الگ سے فکری اور علمی تجزیہ کر کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. شاید اس انداز کا تجزیہ کرنے کا موقع آپ کو کم ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح، فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. جب تک مجھے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ جان لے، جب تک مجھے اپنے والدین سے زیادہ محبوب نہ جان لے، حتیٰ کہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ جان لے، تو جب تک میری محبت کا درجہ اس کی زندگی میں دنیا کی تمام انسانی محبتوں سے، اولاد کی محبت سے اور والدین کی محبت سے بڑھ نہ جائے، تب تک وہ صاحب ایمان نہیں. اس میں تین محبتوں کا ذکر ہے، دنیا کے جملہ انسانوں کی محبت، والدین کی محبت اور اولاد کی محبت. اب دوسری حدیث، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ہرگز ہرگز مومن اور صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اس میں تاکید پیدا فرما دی، موقد کر دیا حکم کو. اس وقت تک کوئی شخص ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے. یہ حدیث پاک قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، جان سے بڑھ کر محبت. تو یہاں جان کی محبت کا ذکر آ گیا، چار محبتیں بیان ہو گئیں. اب میں آپ کی توجہ جس تجزیے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں،
احادیث آپ نے زندگی میں کئی بار سنی، مگر اب اس میں سے ایک نتیجہ ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ایک سطح عام انسانوں کی محبت کی ہوتی ہے. آپ میں سے ہزارہا افراد کے ہزارہا دوست ہوں گے، اور دوستوں کو دوستوں سے محبت ہوتی ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی بھی دوستیاں اور ان کی بھی بیٹیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، اور ان کی بھی دوستیاں اور محبتیں ہوتی ہیں. اب ون ماس اجمعین میں یہ محبت آ جاتی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، اس محبت میں کوئی دوست یا کوئی سہیلی جتنی بھی بلند مقام پہ چلا جائے، اس محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اس محبت کی ایک حد ہوتی ہے. اب تجزیہ کرنے کے لیے ان چار محبتوں میں سے میں دو دو محبتوں کا موازنہ کروں گا تاکہ آپ نتیجے پر پہنچ سکیں. من ناس اجمعین میں عام انسانوں کی محبت اور والدین کی محبت کا موازنہ کر لیں. جتنی بھی محبت آپ کی دوستوں کے ساتھ ہو، جس انتہا درجے کی محبت ہو، اس سطح کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو محبت آپ کی آپ کے والدین کے ساتھ ہے، آپ کی ماں باپ کے ساتھ ہے، اس درجہ محبت کو بھی ذہن میں رکھ لیں. اب دونوں کا موازنہ کریں. ایک سوال کرتا ہوں، اگر دوست جسے آپ اپنا محبوب ترین دوست پوری دنیا میں سمجھتے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اگر وہ دوست آپ سے تقاضا کرے کہ میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ بولیے. نہیں چھوڑیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ محبت جو دنیا ساری دنیا میں ہر ایک سے بڑھ کر آپ کی محبت کسی کے ساتھ تھی، وہ ہر ایک سے تو بڑھ کر تھی، مگر وہ محبت جب محبت والدین کے سامنے آئی تو شکست کھا گئی. والدین کی محبت نے اس محبت کو مات کر دیا. یہ موازنہ ہوا تو آپ کو پتا چلا کہ دو محبتوں کے مقابلے میں کون سی محبت غالب آ گئی. تو والدین کی محبت گویا دنیا کی تمام دوستوں کی محبت سے غالب آ گئی، رد کر دی. اب آگے آئیے، یہ سمجھنا آسان تھا، آگے تھوڑا اس سے پیچیدہ ہے. اب من والدہ و ولدہ، والدین کی محبت اور اولاد کی محبت. وہ والدین جن کی محبت پہ آپ نے اپنے سارے دوستوں کی محبتوں کو قربان کر دیا، اور ساری محبتیں جن کی محبت کے سامنے شکست کھا گئی، اب وہی والدین جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو عزیز تھے، اب آپ بڑے ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی اولاد ہو گئی، اب آپ ماں باپ بن گئے. ایک طرف اب اولاد کی محبت ہے، اور پھر آپ ہی کے وہی والدین ہیں جن کی محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب تھی. اب دونوں محبتوں کا مقابلہ اگلے درجے میں آ جائیے. بولیے، جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، وہ والدین کی محبت ایک مقام آتا ہے کہ وہ اولاد کی محبت کے سامنے دم توڑ دیتی، دم توڑ دیتی. بات درست ہے یا غلط؟ بولیے، والدین کی محبت جو ساری محبتوں پر غالب تھی، مگر ماں کی مامتا جب اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہ ماں اپنی ماں کی محبت کو بھی بھول جاتی. باپ جب اپنی پدری نگاہ سے اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، تو وہ پیار اور محبت کی شدت اس محبت کو مات کر دیتی ہے، ماند کر دیتی ہے، جو اس کی اس کے والد کے ساتھ تھی اور اس ماں کی اپنی ماں کے ساتھ تھی. وہ محبت یہاں آ کے اس محبت کا چراغ ماند پڑ جاتا ہے اولاد کی محبت کے سامنے، کہ اولاد کی محبت کی خاطر ماں باپ خدا جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں. اور یہ روزمرہ آپ نظارے گھروں میں کرتے رہتے ہیں، روزمرہ نظارے گھروں میں کرتے رہتے ہیں. اولاد کی محبت کو ایک طرف رکھیے، آج تو یہاں تک ہے کہ بیوی کی محبت بہت سے جوان ایسے ہیں کہ ماں باپ کی محبت کو شکست دے رہی ہے، دے رہی ہے یا نہیں؟ وہ ناجائز عمل ہے، وہ ناجائز ہے. بیوی کی محبت ماں باپ کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے، مگر ایسا ہو رہا ہے. مگر جو عمل جائز ہے، جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا، وہ یہ کہ اولاد کے ساتھ جب ماں کی مامتا پیار کرتی ہے اور باپ کی شفقت قدری پیار کرتی ہے، تو وہ ماں باپ پھر اپنی ماں باپ کی محبت کو بھول جاتی. وہ اولاد کی محبت پھر والدین کی محبت پر بھی غالب آ جاتی ہے. اب اس کے بعد اولاد کی محبت جس نے دنیا کی ساری محبتوں کو والدین کی محبت سمیت ساری محبتوں کے چراغ جس کے سامنے ماند پڑ گئے تھے, اب وہی اولاد اور آپ ہیں, سمندر میں جا رہے ہیں, دریا میں جا رہے ہیں, کشتی ہے, طوفان آتا ہے, کشتی الٹ پلٹ ہو جاتی, آپ دریا اور سمندر کی لہروں میں آ جاتے ہیں, موجوں میں, ایک بچہ یا بچی آپ کی گود میں. اب ایک تختہ ہے اور تختہ بھی آپ کو لہروں کے سپرد کر دیتا ہے. اب ایک بچہ اور بچی جس کی محبت سے آپ نے ساری محبتیں ماں باپ کی محبت سمیت قربان کر دی, اب وہ بچہ ہے اور آپ کی جان ہے. ادھر متراتم متمبج بکھرا ہوا سمندر ہے. جب اس مقام پر آپ پہنچتے ہیں, اگر آپ بچے کی جان بچاتے ہیں تو خود ڈوبتے ہیں. اب سمندر کہتا ہے کہ یا اپنی جان بچا لو یا بچے کو بچا لو. جب اس مقام پر موجوں کے چھپیرے آتے ہیں اور جب ڈوبنے کا وقت قریب آتا ہے تو بولیے اس وقت بچہ کسی کو یاد رہتا جی؟ کوئی اکا دکا مستثنا ہو جائے تو استثنا الگ ہے, مگر بالعموم وہاں ماں کی مامتا کا چراغ بھی ماند پڑ جاتا ہے کہ جہاں اس کی اپنی جان خطرے میں پڑتی ہے اور وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا دیکھتی ہے, اور باپ سمندر کی ظالم اموات کے ہاتھوں اپنے آپ کو غرق ہوتا دیکھتا ہے, اس وقت نہ اسے کوئی بیٹا یاد رہتا ہے نہ بیٹی, وہ اپنی جان بچاتا. تو جب اپنی جان آتی ہے تو وہاں اولاد کی محبت بھی فراموش ہو جاتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے والناس اجمعین کی شکل میں دنیا کی ساری محبتوں کا ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا اور اس کا موازنہ والدین کی محبت سے کرایا اور فرمایا, لوگوں, والدین کی محبت کا حق یہ ہے کہ دنیا کی ساری محبتوں کے چراغ والدین کی محبت کے سامنے ماند پر جائیں. پھر ولد ہی کہہ کر ارشاد فرما کر ہمیں سمجھایا کہ پھر جب اولاد کی محبت دلوں میں پلتی ہے, جوا ہوتی ہے اور شدت اختیار کرتی ہے تو ماں باپ کی محبت کا چراغ بھی ماند پڑ جاتا ہے. پھر اگلے مقام پر من نفس سے ہی فرما کر یہ بات سمجھا دی کہ وہ اولاد کی محبت جس پر ماں اپنی رات کی نیند بھی قربان کرنے کو تیار تھی اور قربان کرتی رہی, بچہ بستر پہ پیشاب کرتا تھا, ماں پیشاب والے بستر پہ لیٹ کے اسے اپنے سینے پہ نچاتی تھی, 10 سال تک بچہ بیمار رہا, ماں 10 سال تک ہر رات کی نیند قربان کرتی رہی, سارا دن ساری رات آرام قربان کرنا پڑا کر دیا, نیند قربان کرنی پڑی کر دی, مال دولت لگانا پڑا لگا دیا, دکھ چین قربان کرنا پڑا کر دیا, الغرض جان کے سوا جو کچھ تھا ماں باپ اولاد کی محبت کو قربان کرتے رہے. مگر ایک وقت آیا جب جان کے لالے پڑے, اس وقت غیر ارادی طور پر, غیر ارادی طور پر ارادہ فہم شعور سب کچھ جواب دے گیا, غیر ارادی طور پہ بیٹے کو اٹھا کے وہ پھینکا اور کوشش کی کہ میں موجوں میں بچ جاؤں, تو پتا چلا کہ اس وقت شعور اور ارادہ جواب دے گئے اور معلوم یہ ہوا کہ جان کی محبت اتنی غالب ہے کہ وہاں ماں کی مامتا کا چراغ بھی بجھ گیا. اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں احب الیکم من نفسہ ان اکون احب الیکم من نفسہ, لوگوں وہ محبت اپنی جان کی محبت جس کے سامنے اولاد کی محبت کے چراغ بھی بجھ گئے, اگر تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان ہونا چاہتا ہے تو اپنی اولاد کی محبت کا منظر بھی سامنے رکھو, پھر اپنی جان اور اپنی زندگی کی محبت کا منظر, اس کی شدت, اس کی طرف, اس کی آنکھوں بھی سامنے رکھو, اور اب ایمان کی بات کرو, تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے کہ ایک طرف تمہاری جان ہو, ایک طرف عظمت مصطفیٰ ہو, ایک طرف تمہاری اپنی زندگی ہو, ایک طرف محبت مصطفیٰ ہو اور کہا جائے یا جان بچا لو یا مصطفیٰ کا ناموس بچا لو. تو مومن وہ ہے جو کہے ایک کیا لاکھ جان قربان ہے مگر مصطفیٰ کی محبت عزیز ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا کہ ایمان کہتے ہی اس مقام کو ہے کہ جہاں انسان اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیت کریمہ سمجھا رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جو نبی کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. آیت کو پڑھ لینا، حدیث کو پڑھ لینا، آیت کو سن لینا، حدیث کو سن لینا، ترجمے کر لینا، واز کر دینا، یہ بات آسان ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اس میں جو کچھ ہمیں فرما دیا ہے اس کو سمجھنا اور اس پیمانے پر تولنا یہ امر مشکل ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو گویا قرآن مجید نے جو بنیادی اصول ہمیں سمجھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرما دی وہ یہ کہ امتی کا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی زیادہ عشق و محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. اور یہاں ایک سوال ہے کہ جب محبت جان سے بھی، کسی کے ساتھ محبت اپنی جان سے بھی بڑھ جائے تو اس کو خالی محبت کہتے ہیں یا عشق کہتے ہیں؟ بولیے. یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا عنوان عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب بات کرتے ہیں ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ آج کے دور کے بعض نام نہاد جدید مفکرین، انہیں اعتراض ہے اس بات پر کہ محبت تو ہوئی، عشق کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اسلام میں عشق رسول کی کوئی جگہ نہیں، عشق رسول کا کوئی تصور نہیں، بس حب رسول ہے یا اطاعت رسول. محبت رسول ہے مگر عشق رسول اور عشق مصطفیٰ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. میں یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک تو وہ محبت جان سے کم تھی تو محبت تھی، اور جب کسی سے محبت اپنی جان سے بڑھ گئی تو اس کی کوئی خالی محبت کہے گا یا عشق کہے گا؟ جب محبت جان سے بھی بڑھ جاتی ہے اور جس کی محبت پہ انسان جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے، محبت کے اسی درجے کو عشق کہتے ہیں، اسی درجے کو عشق کہتے ہیں. عشق کوئی الگ شے نہیں ہے، محبت کی ایک آخری منزل ہے کہ جہاں انسان اپنی جان بھی قربان کرتا ہے. یہ رشتہ عشق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک ذاتی تعلق ہے، ذاتی. اس کو استوار کرنے کا نام ایمان ہے. اس بنیاد کو ذہن نشین کر لیں. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ یہ کہ عالم کفر و طاغوت نے اور عالم مغرب نے اور دشمنان اسلام نے اسی رشتے پر حملہ زیادہ کیا ہے. بولیے، اس رشتے پر حملہ کیا ہے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے اوپر نظریاتی حملہ مغربی دنیا آج کر رہی ہے. تابڑتوڑ سخت حملہ اسلام پر، نظریاتی حملہ، فکری حملہ، ثقافتی حملہ، یہ عالم مغرب اور عالم طاغوت نے شد و مد کے ساتھ آج شروع کیا ہے. مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو عشقی تعلق تھا اور جو مسلمانوں کا عشقی اور حبی رشتہ تھا، اس کو قطع کرنے کے لیے حملہ عالم کفر اور عالم مغرب نے دو تین صدیاں پہلے سے کر دیا تھا، دو تین سو سال پہلے سے کیا جا چکا تھا. انہوں نے اس بات پر تحقیق کی، عالم مغرب نے، یہ نقطہ بڑا توجہ طلب ہے، تحقیق کی اور مغرب کے مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا. پروفیسر ہکی ہسٹری آف دی عرب نے، ایک نامور عرب مورخ، وہ بیان کرتا ہے اور کئی اور عرب مستشرقین، مغرب کے مستشرقین اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کو شکست ہوئی. یہ ان کی زبان اور ان کی اصطلاح بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کئی بار تاریخ اسلام میں سیاسی اسلام کو شکست ہوئی، مگر سیاسی اسلام کی شکست کے باوجود وہ کہتے ہیں روحانی اسلام کبھی شکست پذیر نہ ہو سکا. سیاسی اسلام کے شکست کے دور میں بھی روحانی اسلام رو بفروغ رہا. ان کی مراد کیا ہے؟ وہ سیاسی اسلام سے مراد لیتے ہیں کہ اسلام کی جو ظاہری شان و شوکت قوت اور طاقت تھی، سلطنت اور ریاست تھی، کئی بار اس قوت کو منتشر کیا گیا، فوجی طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو دبایا گیا، اسلامی سلطنتوں کا تاریخ میں کئی بار شیرازہ منتشر کیا گیا اور مسلمانوں کی مجتمع قوت کو ختم کیا گیا، مسلمانوں کے ادارے تباہ کیے گئے، مدارس تباہ کیے گئے، لائبریریاں جلائی گئیں، کتابوں کو آگ لگائی گئی اور کتابیں اٹھا کر دریا برد کی گئیں. جب خلافت بغداد پر حملہ ہوا تھا 1252 عیسوی میں، خلافت بغداد پر بنو عباس کا دور حکومت جب ختم ہوا تو بغداد شریف کی تمام لائبریریوں کی کتب مور اور لیس اکثر اٹھا کر دریا دجلہ میں پھینک دی. 3 دن تک دریا دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو کے بہتا رہا، ایک کنارہ سیاہ ہو کے بہتا رہا، کتابوں کی سیاہی 3 دن تک دریا کا رنگ بدلے رہی. اور 22 لاکھ مسلمان اسلام کی ظاہری قوت کو توڑنے کے لیے شہید کیے گئے اور دریائے دجلہ کا دوسرا کنارہ 3 دن تک خون سے رنگی ہو کے بہتا رہا. گویا اسلام کی ظاہری طاقت کو بھی پامال کیا گیا اور اسلام کی علمی طاقت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور کئی بار تاریخ اسلام میں ہوا، مگر امت مسلمہ کا روحانی رشتہ اسلام کے ساتھ، قلبی رشتہ جس کی بنیاد پر وہ سر کٹانے پر آ جاتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ تن من دن لٹانے پر آ جاتے تھے، وہ رشتہ امت مسلمہ کا کبھی منقطع نہ کیا جا سکا، مسلمانوں کو روحانی طور پہ کبھی ختم نہ کیا جا سکا، روحانی روشنی کے چراغ مسلمانوں کی زندگی سے کبھی بجھائے نہ جا سکے. اور جب وقت آیا تو بکھرے ہوئے مسلمان پھر جمع ہو گئے اور اسلام کی عظمت کے لیے ہزاروں گردنیں اور سر کٹوانے پڑے تو کٹوا دیے اور اسلام کی قوت کو پھر سے بچا لیا. یہ جو ان کا روحانی جذبہ تھا جس کو سیاسی شکست بھی بجھا نہ سکی، جس کو علمی تباہی بھی بجھا نہ سکی، وہ کہتے ہیں انہوں نے تحقیق کی کہ یہ روحانی جذبہ کیا تھا، یہ روحانی جذبہ کیا تھا. جب 2 صدیاں آج سے 200 سال پہلے مغربی اور انگریز سامراج نے، برطانوی سامراج نے عالم اسلام اور عالم عرب پر اور بڑے صغیر پاک و ہند تک قبضہ کیا اور اپنا استعماری نظام پوری دنیا میں ڈیولپ کیا، کے ساتھ تحقیق ہو رہی تھی، مستشرقین تحقیق کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کو دائمی شکست سے ہمکنار کرنے کے لیے اور ابدی طور پر امت مسلمہ کو ایک موت کی آغوش میں لٹا دینے کے لیے، ان کے اندر سے دین کی غیرت اور حمیت کو نکال لینے کے لیے، ان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریخ کر دینے کی خاطر، تاکہ یہ امت پھر کبھی اٹھ نہ سکے، ان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کی خاطر تاکید کی گئی کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو پلٹ پلٹ کر انہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے، جو پلٹ پلٹ کر انہیں پھر کفر کے ساتھ ٹکرا جانے پر آمادہ کر دیتا ہے اور پلٹ پلٹ کر انہیں موت کی آغوش سے نکال کر پھر قوم زندہ بھی بدل دیتا ہے. پوری تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں میں وہ جذبہ عشق رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے. وہ عشق رسول کا جذبہ انہیں کسی حال میں بھی مردہ نہیں ہونے دیتا اور وہ موت آ جائے تو موت کو پھر زندگی میں بدل دیتا. لہذا تحقیق کی گئی اور اس کے نتیجے میں کاوشیں کی گئیں علمی سطح پر، فکری سطح پر، اعتقادی سطح پر، قومی سطح پر، ملی سطح پر، تاریخی سطح پر کاوشیں کی گئیں کہ مسلمانوں کے سینے سے عشق رسول کے جذبے کو نکالا جائے، عشق رسول کی حرارت کو ان کے رگ و ریشے سے نکالا جائے. علامہ اقبال نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہ دراصل اس مغربی استعمار کی سازش کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ مغربی استعمار یہ کہتا ہے کہ یہ مسلم فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال. روح محمد روح اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سینوں سے دلوں سے روحوں سے نکالنے کے لیے مغربی دنیا نے تحقیق کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو آپ کی ذات گرامی کو آپ کی حیات مبارکہ کو آپ کے فضائل و کمالات کو آپ کی شخصیت مقدسہ مطہرہ منورہ کو مغربی استعمار نے سازش کے طور پر اپنے مورخین مستشرقین اور مفکرین کے ذریعے تان کا تنقید کا مصافی کا نشانہ بنایا. کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا زیادہ ہونا اس ازدواج کو نشانہ بنا لیا, کسی نے آقا علیہ السلام کے امر جہاد کو نشانہ بنا لیا, کسی نے آقا کے معجزات کو نشانہ بنا لیا, کسی نے آقا کے کمالات و تصرفات کو نشانہ بنا لیا, کسی نے آقا کے شمائل کو نشانہ بنایا, کسی نے آقا کے فضائل کو نشانہ بنایا, کسی نے آقا کی نجی زندگی کو نشانہ بنایا. الغرض سینکڑوں انگریز مورخ اور مغربی محقق قلم لے کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام کی ایک ذات پاک پر تنقید کی بچھار کر دی, رقیق حملے کیے, مستاخیاں کی, صفحات بھر دیے, کتابیں بھر دی. ادھر بر صغیر پاک و ہند اور عرب دنیا میں لوگوں کو نئی تعلیم دی, رجحان دیا تاکہ وہ جدید کو تو پڑھے, انگریزی کے ذریعے اسلام سے واقف ہوں, اور وہ جو اور پھر ان کتابوں کے تراجم کروائے گئے اور مسلمانوں میں وہ جو گستاخی کی مہم تھی اس کو پھیلایا گیا, اور اعتقادی سطح پر مسلمانوں کے اندر سے کچھ افراد چنے گئے, مسلمانوں کے اندر سے, اور ان کے ذریعے اعتقادی فتنے بپا کیے گئے, اور ان اعتقادی فتنوں کا مرکز و محور بھی شان مصطفیٰ کو بنایا گیا. کسی نے آقا علیہ السلام کے علم پر تنقید کرنا شروع کر دی, کسی نے آقا کے معجزات پر تنقید کی, کسی نے آقا کے روحانی تصرفات پر تنقید کی, کسی نے آقا کے حضور پر تنقید کی حاضر ہونے پر, کسی نے آقا کے ناظر و شاہد ہونے پر, کسی نے آقا کے متصرف ہونے پر, کسی نے آقا کے عالم ہونے پر, کسی نے آقا کے مطلع علی الغیب ہونے پر, کسی نے آقا کو پکارنے پر, نگاہ پر, کسی نے آقا کے تبصر پر, کسی نے آقا کی صفات پر, کسی نے آقا کی حیات پر, کسی نے آقا کی نورانیت پر, الغرض جتنے اعتقادی فتنے بپا ہوئے آپ مطالعہ کر کے دیکھیے ان تمام فتنوں کا مرکز و محور شان مصطفیٰ تھی, ذات مصطفیٰ تھی. تو مسلمانوں کے اندر سے بھی لوگ مل گئے اور کافروں کو اپنے محقق لوگ بھی مل گئے. اس طرح اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اس طرح کا کلام لکھا گیا اور کہا گیا تاکہ پڑھنے والی نوجوان نسلیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اپنے عشق کے تعلق کو توڑ بیٹھے, شدید محبت کے تعلق کو توڑ بیٹھے, ادب کے تعلق کو توڑ بیٹھے, مسلمان رہیں کلمے کی حد تک, نام کی حد تک, مگر مسلمانی کی حرارت ختم ہو جائے. ایسا ماحول دیا گیا بعض مدارس میں, بعض علمی مراکز میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, دانشگاہوں میں ایسا ماحول دیا گیا کہ محبت کو اس ماحول سے, ذہنی ماحول سے نکال لیا جائے, محبت کا تصور ذہنوں سے نکال لیا جائے, عشق و محبت اور ادب و تکریم کا تصور فکر سے نکال لیا جائے, فکر ادب سے خالی ہو جائے, نظریہ محبت سے خالی ہو جائے, تعلق عشق سے خالی ہو جائے, وہ اسلام کا نام لے مگر پیغمبر اسلام کے عاشق نہ رہے. اس پر ساری کوششیں ہوئیں. اب یہ نقطہ جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. آپ اس کی مثال یوں لے لیں, ایک ہی باپ کے دو بیٹے, ایک بیٹے کو آپ یہاں پاکستان میں رکھ کر تعلیم دیں, دینی تعلیم بھی دیں, دنیاوی بھی دیں, اور وہ بیٹا نیک صالح بعمل مسلمان بنے, جوان ہو جائے. اسی باپ کے دوسرے بیٹے کو آپ امریکہ یا یورپ لے جائیں, بچپن سے ہی بیس پچیس سال وہاں گزار کے بالکل یورپین فکر میں وہ اس سانچے میں ڈل کے واپس آئے. اب مغربی اور یورپی فکر میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرات علماء کرام اس پر توجہ کریں. مغرب میں اور یورپ کے معاشرے میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں. تعظیم اور تکریم نام کی کوئی چیز نہیں. وہاں اگر باپ بھی بیٹے کو مار دے تو بیٹے کا حق ہے, اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ پولیس کو فون کر کے باپ کو گرفتار کروا دیتے. ماں باپ اولاد کو مار نہیں سکتے, پولیس ارسٹ کر لیتی. بچپن سے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا حکم مسلط کرنا یہ ان کا حق نہیں, تم انہیں چیلنج کرو, یہ تمہارا رائٹ ہے, ان کی بات مت مانو, جو درست ہے وہ مانو, ان کی بات پر مت چلو. تو بچپن سے بچوں کو ماں باپ کے کانسیپٹ کے خلاف چیلنج پر تصور دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ 14-15-16 سال کی عمر کو بچے پہنچتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, بتنے میں جاتے ہیں, ماں باپ مر بھی جاتے ہیں.